الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کتاب کی تعلیم ہوتی ہے. پچھلی دفعہ ذکر کے بارے میں وطبات جو جہری ذکر تھا اس کے بارے میں اور پاس انفاس، یہ ذکر کے کچھ طریقے بیان کیے گئے تھے. آج انشاءاللہ خفی ذکر کے بارے میں بات ہوگی. لطائف ستہ کی تعریف اور ضروری تفصیل. نقشبندی سلسلے میں تو لطائف کی باقاعدہ تعلیم کی جاتی ہے، اور قادر سلسلے میں بھی اسے کام لیا جاتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں جاننا سالک کے لیے مفید ہوگا. لطائف جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد لطیفہ ہے، یعنی وہ چیز جس میں کثافت نہ ہو. مراد ان سے وہ چیزیں جو مادی نہ ہو، مادہ سے مجرد اور خالی ہوں. غیر مادی قوتیں جن کو انسانی اعضاء سے تعلق ہوتا ہے، ان کی تعداد چھ ہیں. نمبر ایک لطیفہ نفس، نمبر دو لطیفہ قلب، نمبر تین لطیفہ روح، نمبر چار لطیفہ سر، نمبر پانچ لطیفہ خفی، اور نمبر چھ لطیفہ اخفا. محققین علی فن تصوف نے ان کے مقامات اور مواقع بھی متعین فرمائے ہیں، ان کے رنگ وغیرہ بھی بیان فرمائے ہیں، اور افعال و آثار بھی. چنانچہ کہا کہ لطیفہ نفس کا محل ناف کے نیچے، ان کا رنگ زرد ہے، بعض نے پیشانی میں بتایا. اور لطیفہ قلب کا محل قلب یعنی دل ہے، اور جو بائیں پستان کے دو انگل نیچے، اور اس کا رنگ سرخ ہے. اور لطیفہ روح کا محل دائیں پستان کے دو انگل نیچے، دل کے بالکل سامنے. یہ لطیفہ قلب لطیفہ دونوں کو ذاکر بنانے کے دوزر بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کا رنگ سفید ہے. لطیفہ سر کا محل قلب اور روح کے درمیان سینہ کے بیچوں بیچ ہے، اس کا رنگ سبز ہے. لطیفہ خفی کا محل دونوں ابرو کے درمیان ہے، اس کا رنگ نیل گوئے ہے. اور لطیفہ خفا کا محل ام الدماغ ہے، جو کہ دماغ میں ایک نقطہ ہے، جس کو جوہر دماغ کا مرکز کہا جاتا ہے. اس لطیفہ کا رنگ سیاہ ہے، جیسے آنکھ کا تارا. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق لطیفہ قلب کا محل قلب سنوبری ہے، جو بائیں پستان کے دو انگل نیچے ہے. لطیفہ روح کا محل دائیں پستان کے دو انگل نیچے ہے، اور لطیفہ قلب کے ماضی ہے. لطیفہ سر کا محل دل سے چار انگل اوپر اور سینہ کے درمیانی لکیر کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے. لطیفہ خفی کا محل لطیفہ روح کے مقام سے چار انگل اوپر اور دو انگل کے بقدر سینہ کے درمیانی لکیر کی طرف ہے. لطیفہ خفا، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور گلے کے جڑ تینوں مقامات سے برابر فاصلے پر ہے. اس کے بارے میں کچھ بتا دوں. دو قسم کے حضرات نے اس پہ جو تحقیق کی ہے، ان میں حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو پہلے میں نے بیان کیا وہ تھا، یعنی قلب. قلب تو وہی ہے جس کو ہم بھی دل کہتے ہیں، مطلب وہ تو وہی ہے قلب. اور پھر اس کے بعد اس کے بالمقابل، یعنی بائیں پستان کے دو انگل نیچے قلب ہے، تو دائیں پستان کے دو انگل نیچے روح ہے، لطیفہ روح. پھر اس کے بعد لطیفہ سر. لطیفہ سر بنوری حضرات کے نزدیک درمیان میں ہے، قلب اور اس کے درمیان تھوڑا سا دل کی طرف. اور لطیفہ خفی جو نا ان حضرات کے نزدیک ماتے پر ہے، وہ لطیفہ خفا ادھر مدما میں، وہ لطیفہ نفس یہ زیر ناف. اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ صاحب کے بیٹھے تھے، ان کے نزدیک قلب وہی ہے، روح بھی وہی ہے، روح و قلب میں فرق نہیں ہے. البتہ لطیفہ سر میں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ دل سے چار انگل اوپر اور دو انگل سینے کی طرف، یہ جو جگہ ہے یہ لطیفہ سر ہے. اس طرف دائیں طرف لطیفہ روح سے چار انگل اوپر اور دو انگل اس طرف، یہ لطیفہ خفی ہے. تو یہ دو پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ یہ گلے کا جڑ ہے، تو ان تینوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ لطیفہ خفا ہے، یہ لطیفہ خفا ہے. تو یہ ایک بن جاتا ہے محراب جیسا بن جاتا ہے، یہ محراب جیسا بن جاتا ہے، یہ مطلب یہ معصومی حضرات کے نزدیک. اور ان کا جو لطیفہ نفس و پیشانی پر ہے، یہ اصل میں چونکہ کشفی ہے اور کشف میں اختلاف ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب یہ اس طرح ہے. لیکن بعض حضرات نے اس کی تشریح بھی کی ہے، جیسے لطیفہ نفس کا یہ سرا ہے تو یہ سرا ہے تو یہ اس کا وہ ہے جڑ ہے، مطلب بہرحال وہ ہر ایک نے اپنے پر تشریح کی ہے. لیکن بہرحال محققین کا اس میں اختلاف ہے، تو جو جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے. البتہ ہمارے تحقیق کے مطابق، چونکہ ہمیں ضرورت پڑی تھی، اس وجہ سے ضرورت پڑنے کی وجہ سے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ایک بات سامنے آئی اور وہ یہ کہ پہلے پہل چونکہ ہمارا نقشبندی سلسلہ بنوری سلسلہ سے متعلق تھا تو اس وجہ سے ہم نے وہی لطائف چلائے تھے, قلب روح سر خفی, نہیں قلب روح سر خفی اخفا, یہ چلائے تھے. تو چونکہ زیادہ تر یہ لطائف کی باتیں ہم خواتین کو بتاتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج کی مناسبت ہے, کیوں خفی ذکر ہے تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہے, تو ان میں سے بعض جو سریع الاثر خواتین تھی ان کا سر جو ہے نا وہ لطیف اخفا کے جاری انہیں پھیلنا شروع ہو جاتا, اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتا. تو یہ چونکہ ایک خواتین کے لیے عیب قسم کی بات ہے کیونکہ وہ لوگوں کو بتا تو نہیں سکتی کہ لطیف خفی کی وجہ سے لطیف اخوا کی وجہ سے ہل رہا ہے, تو لوگ تو کہیں گے تو کیا کہتے ہیں اس کو جو جن کا سر ہلتا ہے, گزرے اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں, اب لوگ بھی کچھ کہتے ہوں گے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ بیماری ہے, تو لوگ کہیں گے یہ تو بیماری ہے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ہم اس میں بہت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں آئندہ کے لیے کیا کریں. تو اس کے بعد یہ خواجہ معصوم رحمت کے لطائف کا مجھے پتہ چلا کہ پانچوں سینے میں, میں نے کہا بس ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد خواتین کو میں یہی لطیفے دیا کرتا ہوں, مطلب یہ معصومی ہے. ہاں جی, کیونکہ پانچوں سینے میں لہٰذا سینہ بڑا اسٹیبل جگہ ہے, وہ کیسے لے گی, لہذا اس کے یہ کبھی پھر مسئلہ پیدا نہیں ہوا, لیکن ابتدا میں اس کی وجہ سے پیدا ہوا. تو اب جو ہے مردوں کو تو میں وہی بنوری اور معصومی دونوں کراتا ہوں مردوں کو, اور چونکہ بعد میں ان کو ضرورت پڑ سکتی دونوں کی, اور خواتین کو صرف معصومی کراتا ہوں, تو اس سے ماشاء اللہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لطائف کا ذکر اس کو یوں کرنا ہوتا ہے کہ سمجھا جائے کہ جہاں ذکر کرانے ہیں وہاں ذکر ہو رہا ہے, پہلے سے ہو رہا ہے, صرف ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. کیا خیال ہے, ٹیبل ذکر کر رہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کر رہا ہے. قرآن پاک میں نے ساری چیزیں ذکر کر دی کہ تم ان کی تسبیح جانتے نہیں. ہاں جی ہے نا سر, لیکن تم ان کی تسبیح جانتے نہیں, تو ہر چیز ذکر کر رہی ہے. آخر یہ اس میں ہے نا کہ ڈیلے سے استنجا کرو تو اس کو کہہ دو اس کو چپ ہو جاؤ, مطلب یہ کہ ذکر کرنا بند کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر چیز ذکر کر رہی, تو دل بھی ایک چیز ہے وہ بھی ذکر کر رہی, تو تم صرف اس کا سننا شروع کر لو. تو سننے سے آپ کی توجہ جب اس کی طرف ہوگی تو آہستہ 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 آپ اس کی آواز کیچ کرنا شروع کر لیں گے. جب چاند دیکھتے نا انسان پہلے دن کا, تو وہ روشنی میں گم ہوتا ہے, لیکن جس وقت انسان کی نظر اس کے اوپر آ جاتی ہے نا بدل, تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ مزید واضح ہوتا جاتا ہے اور کھل جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے. بالکل یہی ہے. اس طریقے سے اب دور سے ایک آواز آ رہی ہے اپنے آپ کی مقصد کی, کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے, لیکن اور بھی بہت سارے شور ہیں, تو آپ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ میں اس کی آواز سنوں. یا اور تو چھوڑے, کبھی آپ نے بیان وغیرہ سننا ہو اور وہ ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ الیکٹرانک نائس بھی شامل ہو چکی ہو اور آپ اس بیان کو ضرور سننا چاہتے ہو, تو پھر کیا کر دیں؟ پھر اس کے اوپر غور کرتے 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 آہستہ آہستہ آپ اس کو کیچ کر لیتے, جب کیچ کر لیتے پھر آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی, پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ اس کو جو ذکر ہے وہ جو دل ذکر کر رہا ہے آپ اس کو کیچ کرنا شروع کر لے, جیسے کیچ کر لیں گے تو بس کام ہو جائے گا, بس پھر چل پڑے گا, پھر ہم امپروو ہوتا جائے گا. اس کو سننے کی کوشش و تصور سے کروانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. وقوف قلبی میں اس میں اہم ادا کرتا کرتے ہیں. نقشبندی سلوک میں نیت وقوف قلبی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے, اس کے ساتھ نفس کی تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھنا ہے کہ دل پر اتنی محنت ہو جتنا کہ نفس کا تزکیہ ہو, دل پر اتنی ہی محنت ہو جتنا کہ نفس کا تزکیہ ہو. ان دونوں کے درمیان توازن اگر نہیں ہوگا تو سالک بغیر تکمیل کے اپنے آپ کو کامل سمجھ سکتا ہے, جو طریقت میں سم میں قاتل ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف دل پر کام کرنا شروع کیا اور تزکیہ کو چھوڑ دیا نفس کا, تو عین ممکن ہے کہ آپ کو کچھ کیفیات طاری ہونے لگے اور آپ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے, کامل سمجھنے لگے, حالانکہ ابھی نفس کا تزکیہ نہیں ہوا. اور نفس کا تزکیہ بنیاد ہے تمام چیزوں کا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, قرآن پاک کی بات ہے. یقین کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا, اس کو ایسے چھوڑ دیا. تو جس چیز پر مکمل تباہی کا وعید ہو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بات ہے جو کہ آج کل ذرا اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. دل پر بار بار مراقبات پر اور مراقبات, مراقبے کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے, نفس کے ساتھ نہیں ہوتا. میں نفس مراقبہ نہیں مانتا. یہ بڑا ہی وہ ہے مکار ملے نفس کے, یہ مراقبہ نہیں. اس کو ڈنڈے, یہ ڈنڈے کا مسلمان ہے, یہ بغیر ڈنڈے کے سیدھا نہیں ہوتا. نفس جو ہوتا ہے اس کو مجاہدہ کروانا ہوتا ہے, اس سے ٹھیک ہوتا ہے. ورنہ یہ باتیں آپ کہتے اللہ تو کہ بھوت باتیں نہیں مانتے. ہاں جی, تو یہ جو یہ دل ہے, دل ذکر سے ٹھیک ہوتا ہے, لیکن نفس جو ہے نا وہ ذکر سے ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں جی. اچھا, لطائف ستہ کے افعال. لطائف کی ابتدا ان کے مقامات اور رنگ بیان ہو چکے, اب ان کے افعال بیان کیے جاتے ہیں. پہلے لطیفہ نفس ہے, سب سے پہلے اس کے افعال بیان کیے. اس کے تین درجے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس کا اصل فعل غفلت اور شہوت ہے, کیونکہ غفلت اور شہوت میں تلازم ہے. غفلت سے شہوت پیدا ہوتی ہے اور شہوت سے غفلت. یہ غفلت اور شہوت کلی مشکک ہے, اس لیے اس کے افراد شدت و ضعف میں مختلف ہے. الہی بعزت کے قانون کے مطابق نفس کی اصلاح مجاہدات و طاعت سے ہوتی ہے, یعنی ریاضت و تقویٰ سے شہوت و غفلت میں کمی ہو جاتی ہے. اس کمی کا نام سکون ہے, جس کے تین درجے ہیں. نمبر ایک, جس میں سکون بالکل نہ ہو. نمبر دو, نامکمل سکون کی حالت. اور نمبر تین, مکمل سکون کی حالت. پہلے درجے میں نفس کو نفس مارا کہتے ہیں, دوسرے درجے میں اس کا نام لوامہ پڑ جاتا ہے, اور تیسرے درجے میں اس کا نام مطمئنہ ہو جاتا ہے. اس کی مختصر تفصیل یہ کہ نفس اصل میں تو لذات کا طالب ہوتا ہے, اس لیے غفلت و شہوت کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, اور اس حالت میں ہی نفس امارہ بسو کہلاتا ہے, کیونکہ ہمیشہ سو قباحت اور شناعت کی راہ میں ابتلا رہتا ہے. جب کوئی شخص مجاہدہ کرتا ہے تو یہ نفس پر شاق ہوتا ہے, لیکن مسلسل مجاہدے کے ساتھ نفس کچھ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اگرچہ اس مقابلے میں بالکل مغلوب نہیں ہوتا, بلکہ کبھی غالب, کبھی متی, کبھی متا ہوتا ہے, تو اس حالت میں نفس لوامہ کہلاتا ہے, کیونکہ اس حالت میں اس درجہ میں نفس افعال شنیہ کے ارتکاب سے نادم بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے. اور اگر مزید مقابلہ کرتے کرتے نفس بالکل مغلوب ہو گیا, اس میں بالکل ہی شان اطاعت پیدا ہو گئی, تو پھر نفس مطمئنہ کہلاتا ہے, کیونکہ یہ حالت اطمینان کی ہے. شر کے صدور سے گونا اطمینان ہو گیا. غور طلب. نفس مطمئنہ امور خیر میں مزاحمت مقاومت تو نہیں کرتا, مگر اس کو وسائس و خطرات پیش آ سکتے ہیں, جس سے انسان کی ترقی اس کے کمال میں ازدیاد ہوتا ہے. جیسے شائستہ تعلیم یافتہ گھوڑا کبھی کبھی شوخ کرتا ہے, لیکن سوار کے اشارے اسے درست ہو جاتا ہے, اس طرح نفس مطمئنہ وسائس و خطرات کے درجے میں کبھی کبھی خفیف اور ضعیف مقاومت کرتا ہے, لیکن سالک کے اشارے پر درست ہو جاتے ہیں. تو چونکہ نفس کی مقاومت کو کل عدم قرار دیا ہے اور سالک کو سکون تام سے تعبیر کی گئے, یہ لطیفہ نفس کے فعل کا حال بیان کیا گیا. نفس مطمئنہ کی مزید تحقیق. بعض دفعہ کوئی خاص مجاہدہ کرنے سے نفس کو کسی خاص بات میں نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے, اور بعض دوسرے امور میں حاصل نہیں ہوتا. مثلا بعض کو عبادات میں نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن معاملات میں کوٹے ہوتے ہیں, یا معاملات میں ہو جاتے لیکن معاشرت میں ٹھیک نہیں چلتے. اس طرح بعض کو اخلاق میں نہیں ہوتا, اس لیے مکمل نفس مطمئنہ فنا تام کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. فنا تام, ٹھیک ہے نا. دیکھو فنا تام کیا ہے, مسائل کہاں کہاں پیدا ہوئے. حب جا, حب با, حب مال, تینوں. اب اگر کسی کو معاملہ حب مال ہے تو اس کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور کسی کو حب جا ہو تو اس کی معاشرت ٹھیک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. حضرت تانوی سے فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر تکبر ہو دو آدمیوں میں, وہ کبھی بھی آپس میں متحد نہیں رہ سکتے. دو متکبرین کبھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے اتفاق. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں, نہیں ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ہری اوزان تصیر ہوائی, ہر ایک اپنے آپ کو سیر کہتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کیسے ہوگا. ہر ایک کہتے ہیں میری بات مانی جائے, تو پھر کیسے اتفاق ہوگا؟ پھر اتفاق نہیں ہوتا. تو حب جا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں آپس میں اختلاف ہوگا, تو معاشرت کیسے, حقوق کیسے مکمل کریں گے؟ اس کو حقوق کا خیال نہیں. حب مال کے موجودگی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور حب با یا ان میں سے تینوں میں سے کوئی رابط اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکتے، اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکتے. بس پتہ چلا کہ جب تک انسان کو فن تام حاصل نہ ہو، فن تام سمجھ لے حب جا سے بھی نکل جائے، حب با سے بھی نکل، حب مال سے بھی نکل جائے، پھر فن تام حاصل ہوتا ہے. تو جب تک فن تام حاصل نہ ہو اس وقت تک نفس مطمئنہ کے بارے میں اطمینان نہیں ہو سکتی. کچھ راستے میں ہے، ابھی راستے میں ہے، کسی حد تک قابو پا لیا ہے، ابھی مزید کام کی ضرورت ہے، ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات ہے، یہ مطلب اتنی اہم بات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی ابھی اسلام مکمل نہیں ہو چکی تھی، لیکن کچھ چیزیں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے عبادات میں اس کو نفسی مطمئنہ حاصل ہو گیا، اب نماز وہ قضا نہیں کرتا، تکبیر اللہ کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، تاجد بھی اس کے نہیں قضا ہوتا، لیکن معاملات دو پیسے کی بات آ جائے تو بس کام آگے پیچھے ڈنڈی مار دیتے. ایسے حالت میں کیسے نفس مطمئن ہے؟ ہاں جی. اور حقوق کی ادائیگی میں سستی، کہتے ہیں میرا حق کوئی ادا نہیں کرتا، دوسرے کے حق ادا کرنے کا فکر نہیں کرتا، اپنے حق کو ادا کروانے کا چکر میں ہوتا ہے. تو یہ کیسے مطلب نفس مطمئن ہے؟ تو نفس مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو فنا تام حاصل ہو. فنا تام اس وقت حاصل ہوتا ہے جس وقت انسان اپنے نفس کی اتنی ان تمام چیزوں میں مخالفت کر لے کہ اس کو سر اٹھانے کا وہ نہیں موقع ہی نہ ملے، ہر چیز اس کی رد کرو. اگرچہ ابتدائی طور پر بطور مجاہدہ ہوگا، لیکن بعد میں اگر خود بھی آپ تو وہ کہے گا وہ سر رکھ لے گا، کہتے ٹھیک ہے جی، وہ نہیں اڑی نہیں کرے گا. یہ بات ہے. تو جب تک نفس کا علاج نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے. عقل کی اصلاح ہونی چاہیے تبھی انسان کا دل صحیح راستے پہ آئے گا، دل کی اصلاح ہونی چاہیے تبھی نفس کی اصلاح کے لیے تیار ہوگا. لیکن ابھی عقل کی اصلاح اگر ہو گئی دل کی نہیں ہوئی تو راستے میں ہے یا نہیں ہے؟ پورا تو نہیں ہے نا. اور دل کی ہو گئی نفس کی نہیں ہوئی ہے تو ابھی راستے میں ہے. یہ والی بات ہے. جبلت اور نفس کے درمیان فرق، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے اور ایک اس کی جبلت ہوتی ہے. جبلت میں عناصر اربعہ کا اثر ہوتا ہے. یہ عناصر اربعہ اس کو پہلے کہتے ہیں کہ اس کو ہم چار طبیعتیں کہہ سکتے ہیں، چار طبیعتیں، کیونکہ ہر طبیعت کے اندر مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں. مثلا کسی میں اولو شان کا مرد ہوتا ہے تو یہ آتشی مزاج ہے. ہاں جی، کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں بس سلپ ہونے والا ہے، بس وہ مطلب قابو نہ رکھ سکے تو بس سلپ ہو جائے گا، اس کو قابو رکھنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو یہ پانی کا مزاج ہے، پانی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب تک آپ اس کو روکیں گے نہیں تو کنٹینٹ نہیں ہوگا. ہاں جی، کوئی آدمی ایسا ہے کہ بس جو اس کو کہو برداشت کرے گا، تو یہ مٹی والا مزاج ہے. ہاں جی، اور کوئی یہ ہے کہ بس وہ خیالات کی دنیا میں اڑا رہے گا تو یہ کیا ہے، ہوائی مزاج ہے. اب ہر ایک کے اندر یہ چاروں کی کمبینیشن ہوتی ہے. کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ سلپرنگ ہوتی ہے، کچھ مطلب جو ہے نا وہ آتشین مزاج ہوتا ہے، کچھ جو ہے نا مطلب یہ کہ عاجزی ہوتی ہے. ان چاروں کی کمبینیشن سے انسان بنا ہے. تو اس کی وجہ سے مزاج کی مختلف وہ مختلف مزاج بن جاتی ہے. مثلا اگر آتشین اس کا 9 ہے، اگر سب کو 10-10 لیا جائے نا، آتشین اس کا 10 ہے، آتشین اس کا 9 ہے، اور پانی والا اس کا 2 ہے، اور مٹی والا اس کا 1 ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ ہوا والا اس کا 5 ہے، تو اس کا بھی ایک کمبینیشن بنے گا نا. اس طرح مختلف کمبینیشن بناتے جاؤ تو یہ مزاج بنے گی. یہ مزاج مختلف مزاج بنے گی. تو یہ مزاج ہوتی ہیں، ان کو جبلت کہتے ہیں. جبلت میں عناصر اربعہ کا اثر ہوتا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. ہر شخص میں ان کی مختلف ترکیب ہوتی ہے، اس لیے سیر اللہ کی تکمیل کے بعد بھی یہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ جبلت تبدیل نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ جگہ تبدیل کر چکا ہے تو مان لو، لیکن کوئی اگر کہہ دے کہ فلاں کی جبلت تبدیل ہو گئی تو نہیں مانو. جبلت تبدیل نہیں ہوتی. پٹھان بزرگ بھی ہو جائے پٹھان ہی رہے گا. ہاں جی ہاں جی, اور پنجابی پنجابی رہے گا, بلوچی بلوچی رہے گا, ان کے مزاج تبدیل نہیں ہوگے. ہاں بزرگی کے ساتھ ان کی وہ چیز آئے گی, لیکن یہ بات ہے کہ وہ رہے گا وہی, وہ مزاج تبدیل نہیں ہوتا. تو جیسے بعض جلالی ہوتے ہیں بعض جمالی ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق رہتا ہوں عمر رہتا ہوں بالکل, دونوں کتنے بڑے اونچے ہیں, لیکن ایک کا مزاج اور دوسرے کے مزاج میں کتنا فرق تھا. ہاں جی, ان طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اور اقوام کے مزاج بھی اسی لحاظ سے ہیں. اس لیے مشائخ کو ان کی معرفت ہونی چاہیے, کیونکہ ان طبیعتوں کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا, جیسے کہ درزی روایت میں ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے جبلت نہیں. اس لیے علاج نفس کا ہوتا ہے جبلت کا نہیں. جیسے کہ ارشاد مبارک ہے, وہاں نبی دردار رضی اللہ تعالیٰ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یکون اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به فانه يسير الى ما جبل عليه. رواہ مسند احمد بن حنبل. اور ابو درد فرماتے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آئندہ وقوع پذیر ہونے والی باتوں میں گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باتوں کو سن کے فرمایا, جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سر گیا ہے تو اسے سچا مان لو, لیکن جب تم یہ سنو کہ کسی آدمی کی خلقت بدل گئی تو اس کے اعتبار نہ کرو, اس لیے کہ انسان اس چیز کی طرف جاتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا. اس حدیث شریف میں جبلت کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہیں بدلا کرتی. البتہ قرآن پاک میں نفس کی تربیت کا ثبوت موجود ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے نفس کو رضا اللہ کے پاک کیا اسے پتہ چلا کہ ایک تو ہر انسان کی وہ طبیعت ہے جس پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے, کیونکہ جیسے کہ حدیث شریف میں یہ خبر موجود ہے کہ جس جبلت پر کسی کو پیدا ہے وہ بالآخر اسی طرف جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی قرآن میں نفس کی تین قسمیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ بیان فرما کر اس کی تربیت کا امکان بھی بیان فرمایا, اور اصل کامیابی بھی اسی پر بتائی گئی. اس لیے بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو طبیعت نہیں بدلتی اس کو اگر ظرف مانا جائے اور چار عناصر کا مرکب کرا دیجئے, اور اس کے اندر جو پڑا ہے وہ مظروف ہے بصورت رزائل, وہ بھی عناصر اربعہ سے ترکیب پا گیا ہے, تو یہ جو ظرف ہے وہ تو نہیں بدلتا, لیکن جو اس کا مظروف ہے وہ بدل سکتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے کہ انسان ان رزائل کو صاف کرنے کا مکلف ہے, کیونکہ یہی اس کی تربیت ہے, لیکن ظرف کو نہیں بدل سکتا. اس لیے جب شریعت پر عمل کرتے تو اپنی جبلت کی اس میں جب مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کا مجاہدہ ہے. دیکھیں, ایک برتن ہے میلا ہو گیا ہے, کالا ہو گیا, میلا ہو گیا, آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں صابن سے, تیزاب سے, مختلف طریقوں سے اس کو صاف کرتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی اصل تہ آ جاتی ہے اور وہ بھی اگر کالی ہو پھر کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتے. بس یہی جبلت ہے, یہی جبلت ہے. اور باقی یہ جو ہے نا, مطلب باقی جو اوپر والے میل جو ریمو ہو گیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ مظروف ہے, مطلب مجھے نا وہ نفس کے اثر ہے. لہذا نفس کی تربیت کا حکم ہے, جبلت کو تبدیل کرنے کا حکم نہیں ہے. جبلت کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. تو اب اگر کسی کے نفس کی تربیت ہو گئی ہے اور نفس اس کا مطمئن ہو گیا, نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا ہے, تو اب اپنے جبلت کی مخالفت کرے گا اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہو, تو یہی مخالفت جو ہے اس کا مطلب اس کے لیے مجاہدہ ہے, اور یہ مجاہدہ عمر بر ہوگا. یہ مجاہدہ عمر بر ہوگا, کیونکہ نفس مطمئنہ ہو گیا وہ تو ان چیزوں میں تو اس کو مشقت ہی اب نہیں ہے. وہ جو نفس کی مخالفت کی وجہ سے وہ کام کر رہا تھا تو وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ چیز تو اب رہی نہیں, تو اب مجاہدہ کس چیز کا ہے؟ تو اب مجاہدہ جبلت کا ہے, کہ جو جبلت باقی ہے اس کے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. لہذا پٹھان اپنی پٹھانیت کے خلاف لڑے گا جو شریعت کے خلاف ہوگا, پنجابی اپنے پنجابیت کے خلاف لڑے گا اگر وہ شریعت کے خلاف ہو, ہاں جی, عرب اپنے عربیت کے خلاف لڑے گا اگر وہ شریعت کے خلاف ہو, عجم عجمیت کے خلاف لڑے گا اگر وہ شریعت کے خلاف. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہر قوم کے اندر کچھ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان فطری صلاحیتوں میں کمبینیشن ہوتا ہے, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. مشائخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان بری صلاحیتوں جن کا علاج ہو سکتا ہے ان کا علاج کر کے ان کو جمل نفس کا علاج کر لیا, پھر اس کے بعد ان اچھی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان بری کا مخالفت کے لیے تیار کیا جاتا ہے, ان بری کی مخالفت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہ بات ہے. اللہ اکبر. تو اس میں یہ ہے کہ وہ مظروف بصورت رہا جو وہ بھی آنا سر بس ترکیب, تو یہ جو ظرف ہے وہ تو نہیں بدلتا, لیکن جو اس کا مظروف ہے وہ بدلا کرتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان رذائل کو صاف کرنے کا مکلف ہے کیونکہ یہ اس کی تربیت ہے, لیکن ظرف کو نہیں بدل سکتا. اس لیے جب شریعت پر عمل کرتے تو اپنی جبلت کی جب اس میں مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کا مجاہدہ ہوتا ہے جس پر اس کو اجر ملتا ہے. گویا کہ تربیت سے اس نے تقوی کا مقام حاصل کر لیا اور جبلت سے شریعت پر عمل کرنے کا اجر حاصل کرتا ہے. البتہ یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے, پیغمبر ان کی جبلت بھی ٹھیک ہوتی ہے پہلے سے تو ان کو اجر کس چیز پر ملتا ہے؟ ان کا اجر دوسروں کے ٹیڑھ پن پر ملتا ہے کہ ان کی تمام چیزیں برداشت کرتے ہیں. یعنی وہ ظاہر ہے ان کی جو امت ہے اس کی امت میں جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کو برداشت کرتے رہتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کیا کیسے نافرمان قوم کے ساتھ واسطہ تھا. ہاں جی, وہ بار بار کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے, تو ظاہر ہے ان پر اس کو, ان کو اجر مل رہا تھا. تربیت میں بھی جو مظروف ہے ونا سرباز ہے چونکہ تشکیل پا چکا ہے, اس لیے علاج بے ضد کے طور پر ہر ایک کے لیے اتنا مجاہدہ اس کو کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا جو عنصر ہے جتنا اعتدال سے باہر ہے وہ اعتدال پر آ جائے. پس نفس کا بگاڑ تو مجاہدے کے ذریعے درست کیا جا سکے, لیکن جبلت کی بے اعتدالی مجاہدے کے ساتھ درست نہیں ہوتی. لیکن اس کی وجہ سے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے وہ اجر کا باعث ہوتا ہے, اور معصومین کا معاملہ اس میں مختلف ہے. ان کی جبلت میں اعتدال ہوتا ہے لیکن دوسروں کی بے اعتدالی ان کے لیے مجاہدہ بنتی ہے. یہاں پر مجھے ایک زبردست قسم کی بات الحمدللہ ذہن میں آ گئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. وہ یہ ہے کہ حضرت تانوی مسلم نے تین قسم کے لوگوں کا بتایا ہے تربیت کے لیے. ایک ہے اخیار کا طریقہ. اخیار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عمر بھر نفس کے ساتھ لڑتے ہیں, عمر بھر نفس کے ساتھ لڑتے ہیں, ظاہر جبلت کے ساتھ بھی لڑتے ہیں, نفس جبلت کا مجموعہ ہے نا, تو دونوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, تو ان کا کام کافی مشکل ہے. دوسرے لوگ وہ لوگ ہیں جو ابرار ہیں, تو ابرار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شیخ کسی شیخ سے اپنے نفس کا علاج کر لیتے ہیں, اب اس کا نفس ٹھیک ہو جاتا ہے, اب ان کو صرف جبلت کا مقابلہ عمر بھر کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک شتاری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, اتنے محبت ہو جاتی ہے کہ اس محبت میں ان کے لیے مجاہدہ مجاہدہ ہی نہیں رہتا. مجنون اگر لیلا کو کہتا کہ نہیں, لیلا اگر مجنون کہتا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ تو اس کے لیے وہ مجاہدہ ہوتا, اس کے لیے تو انجوائمنٹ ہوتی. مت سمجھ میں آ گئی نا بات. تو وہ مطلب یہ کہ جن کو محبت ہوتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ تو ان کی اس بات پہ تو عمل کرنے میں ان کو ماشاء اللہ بہت نشاط ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کے لیے مجاہدہ ہی مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ اصلاح ان کے بہت تیز ہو جاتی ہے, بہت تیز اصلاح ہو جاتی ہے, لہذا نفس ان کا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بس صرف ان کے لیے وہ رہ جاتا ہے ظرف والا بات, جبلت والی بات, اور کچھ بھی نہیں رہتا. تو ان کی اصلاح بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اخیار والا طریقہ ہے وہ نفس اور جبلت دونوں کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ابرار والے صرف جبلت کے ساتھ کرتے ہیں عمر بھر, تو وہ اپنے اوپر ڈبل بوجھ لگاتے ہیں. اچھے لوگ وہ بھی ہیں, اخیار خیر کا جمع ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ وہ بھی ہیں لیکن مشقت میں, مشقت میں. اچھا, یہ سب کچھ یونانی حکما کے اصطلاحات کے مطابق بتایا گیا کیونکہ ان کے نزدیک عناصر چار تھے. آج کل جو عنصر کی تعریف ہے اس کے مطابق نہیں ہے. پس اگر یہ کہا جائے کہ چار طبیعتیں تھیں تو وہ بھی اس وقت کے یونانی حکما کی تحقیق کے مطابق تھی. یہ البتہ ہر وقت کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کی جبلت کچھ خوبیوں اور کچھ خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے لیے تعداد ترکیبیں بن سکتی ہے. اس لیے کسی کی جبلت میں جو خامیاں ہیں وہ خوبیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہے. جن کا نفس نصب مطمئن نہ ہو جو کہ وہ ان خامیوں کے خلاف کام کرتا ہے جس سے وجر پاتا ہے, اور جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے شرور سے بچا رہتا ہے. باقی پانچ لطائف کے افعال, ان سب کا فعل مقصود حقیقی کی طرف توجہ اس کا تصور ہے. اس تصور کو ذکر یاد دھیان وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو ان پانچ لطائف کے فعل تصور کی اصل حقیقت اس قدر ہے کہ نفس ذات باری تعالیٰ کا تصور ذہنی قائم ہو جائے, نفس ذات باری تعالیٰ کا, اور اس کے لیے ذکر مفرد کیا جائے, اور لفظ اللہ کے لیے کسی صفت کا تصور جیسے اللہ قادر, اللہ علیم, اللہ سمیع, اللہ بصیر وغیرہ کہنا اصل ذکر کے تحقق کے لیے لازم نہیں ہے. بس لفظ اللہ ہی کافی ہے, کیونکہ بال اتفاق ایسے ذکر یا اس کا تصور جائز ہے, کیونکہ علماء کرام کا ذکر کل بھی جس میں کسی صفت کا ذکر نہ ہو کہ جائز ہونے پر اتفاق ہے. تو اس سے اس کا ذکر لسانی میں جو بھی جواز ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ذکر لسانی تو ذکر قلبی کا اظہار ہے, تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے. اس کو یوں سمجھا جائے کہ تصور کے درجات مختلف ہیں. باقی لطاف کے افعال جاننے کے لیے بتا چند اصطلاحات کی جاننے کی ضرورت ہے اور وہ درج ذیل ہیں. یعنی یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اصل جو فعل ہے وہ مقصود حقیقی کی طرف توجہ اور اس کا تصور ہے. یعنی گویا کہ پانچ لطائف جو ہیں ان کا سب کا بنیادی فعل کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ. تو توجہ ذکر سے بھی ہو سکتی ہے, یاد سے بھی ہو سکتی ہے, دھیان سے بھی ہو سکتی ہے, یہ سب اس کے لیے مترادف الفاظ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا مثال کے طور پر صرف یاد قائم ہو جائے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ان کو اپنا اصل مقصود حاصل ہے, ان کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو علاج کے لیے بتا رہا ہوں اس کو کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے, باقی ثواب کے لیے تو اور وقت ضرورت ہے سب کو, لیکن علاج کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ یاد ہو, تو اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ظاہر اللہ کا نام اس کے دل میں آتا ہے. تو اللہ کی یاد کا نام اگر دل میں آتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ تو اس پہ سب کا اتفاق علماء کا جائز ہے. تو جو اللہ کا نام زبان پر آئے تو اسی یاد کا اظہار ہے نا. اب اگر میں کہہ دوں میرے دل میں کیا ہے تو میں کہہ دوں اللہ, تو اللہ کہوں گا نا, تو اس کا اظہار ہوگا نا. تو اس وجہ سے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں جو ہے نا فرمایا کہ چند اصلاحات ان کی جاننے کی ضرورت ہے. وہ چند اصلاحات کیا ہے؟ ذکر حضور مکاشفہ شہود معائنہ. ان کی تفصیل کچھ یوں ہے, ایک شخص کا اپنے محبوب جو موجود و حاضر نہ ہو بلکہ غائب اور غیر موجود ہو, اس کو جب یاد کیا جائے, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک مطلب کیفیت ہے, وہ محبوب سامنے موجود لیکن کافی دور ہو جسے خط و خال اچھی طرح نظر نہ سکے, اس کا اگر تصور کیا جائے. نمبر تین, وہ قریب اور سامنے ہو جسے خط و خال اچھی طرح نظر آ سکتے ہیں, اس کا اگر تصور کیا جائے. اور وہ شخص بالکل قریب موجود, اس کے تصور دیدار میں اس قدر محویت ہو جائے کہ فرد عشق و محبت کی وجہ سے اپنی بھی خبر نہ رہے. اور نمبر پانچ, وہ محویت یہاں تک ترقی کرے کہ بے خبری کی بھی خبر نہ رہے. تو پانچ کیفیات ہیں, ان پانچ کیفیات کی نام ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ تصور کے پانچ درجات ہیں. ان میں چوتھا اور پانچواں درجہ اونگ اور نیند کے مشابہ ہے, کیونکہ اونگ میں اونگنے والے کو علم ہوتا ہے کہ میں اونگ رہا ہوں, لیکن جسم و دماغ پر ایک نیم شعوری کی کیفیت چاہی رہتی ہے. بعض چیزوں سے خبر نہیں ہوتا لیکن کوئی پتہ ہوتا کہ میں اونگ رہا ہوں. ہاں جی, وہ دیگر اشیاء سے لاعلمی ہو مگر اس لاعلمی کا اس کو علم ہوتا ہے. اور پانچواں درجہ بالکل نیند کے ماندے کہ سونے والے کو اس کا بھی علم نہیں تھا کہ میں سو رہا ہوں. ہاں جی, بس لایدری کا پورا مزداق ہوتا ہے, ورنہ وہ سونے والی نیند میں نہیں ہوگا, کیونکہ نیند کے لازم ہے کہ نیند سے بھی بے خبری ہو. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. تو ان کی نیند نہ آنے کی بیماری کب شروع ہوتی ہے؟ جب ان کو نیند نہ آنے کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی. جب تک اس کے خیال ہوگا مجھے نیند نہیں آئے, اس کو نیند نہیں آئے گی. جب اس کو یہ خیال ختم ہو جائے گا نا, کسی اور چیز کی طرف ذہن چلا گیا, اس میں سو جائے گا. تو اس بات کو وہ اپنے ذہن سے نہیں دور کر سکتے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, وہ نہیں دور کر سکتا, بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہاں والی بات ہے کہ محویت مکمل جب تمثیل سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب تصوف کے پانچوں اصطلاحی درجوں کو ان سے سمجھا جائے. صوفیہ کے درجہ اول کا نام ذکر ہے. کس چیز کا؟ ایک شخص کا اپنے محبوب جو موجود حاضر نہ ہو بلکہ غائب اور غیر موجود ہو, اس کو یاد کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے, کیونکہ اس میں محض یاد ہے. دوسرے درجے کا نام حضور ہے. کون سا والا؟ جب محبوب سامنے موجود لیکن کافی دور ہو, جیسے خط و خال اسی طرح نظر نہ آ سکے, اس کا تصور کریں. یہ ان کو اچھا مطلب یہ کہ اس کا نام حضور ہے, کیونکہ اس میں جس کا تصور کیا جا رہا ہے اس کی موجودگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تیسرے درجے کا نام مکاشف ہے, یعنی وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا وہ کر سکتا ہے, یعنی وہ قریب اور سامنے ہو جیسے خط و خال اچھی طرح نظر آ سکے, یہ مکاشف ہے, کیونکہ اس میں محبوب کی غایت قرب کی وجہ سے حضور تام اور کامل انکشاف ہوتا ہے. چوتھے درجے کا نام شہود و مشاہدہ ہے, کیونکہ صوفیاء کی اصطلاح میں شہود و مشاہدہ حضور اتم و اکمل کو کہتے ہیں, یعنی بالکل جیسے وہ شخص بالکل قریب موجود ہو, اس کے تصور دیدار میں اس کے محویت ہو جائے کہ فرتیش کو محبت کی وجہ سے اپنی خبر نہ رہے, تو یہ شہود کی بات ہے. شہود وحدت الوجود وحدت الشہود والی بات ہے, تو یہ شہود کی بات ہے. اس درجے میں حضور اتم اکمل سے غائط شفتگی و فریفتگی اور حالت افور والیانہ ہوتی ہے. اس درجے کا نام فنا بھی ہے, کیونکہ فہویت کی وجہ سے اپنی ہستی کا علم نہیں ہوتا. پانچویں درجے سے مراد معائنہ ہے. معائنہ سے مراد اصطلاح وہ حضور و معائنہ ہے جو شہود و اصطلاحی سے زائد ہو. اس درجے میں معائنہ شہود اصطلاحی سے زائد ہوتا ہے, کیونکہ لاعلمی سے بھی لاعلمی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کا نام فنا اور فنا ہوتا ہے, کیونکہ غائط محویت کی وجہ سے اپنی لاعلمی کا بھی علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو کسی نے کہا ہے اس میں گم ہو جانا وصال ہے بس, یہ فنا ہے یہی کمال ہے بس, ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے تیرے ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا محو ہو جائے اللہ جل شانہ کہ کیفیت حضور ان کو اتنا حاصل ہو کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہ رہے, اور پھر اپنی اس بے خبری کا بھی خبر نہ ہو, اس بے خبری کا بھی خبر نہ ہو, تو پھر ماشاءاللہ بات بن جائے گی. اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ لطیفہ قلب کا فعل ذکر ہے, لطیفہ روح کا فعل حضور ہے, لطیفہ سر کا فعل مکاشف ہے, لطیفہ خفی کا فعل شہود ہے اور مشاہد و فنا ہے, اور لطیفہ اخوا کا فعل معائنہ ہے اور فنا الفنا, اور یہی اس کے اثار بھی بتائے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ کی غذا معاصی سے بچنا ہے, قلب کی غذا ذکر ہے. سبحان اللہ, بہت عجیب علم ہے. ہاں جی, یعنی آپس میں بالکل کمبینیشن بنتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا, پس الہام کے اللہ پاک نے اس نفس کو دو چیزیں, اس کے فجور اس کا تقویٰ. تو فجور معاصی ہے نا, معاصی ہے, تو معاصی سے جو بچنا ہے یہ کیا ہے, یہ نفس مطمئنہ کا غذا ہے. یہ نفس مطمئنہ تب رہ سکتا ہے جب معاصی سے بچنا ہو. معاصی کے ساتھ نفس مطمئنہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سمجھ میں آ گئی بات. معاصی کے ہوتے ہوئے نفس مطمئنہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور جب دنیا کی کسی چیز پر نظر ہے تو کیفیت احسان ایگزسٹ نہیں کرتا, سمجھ میں آئی نا بات. بس اگر نماز میں آپ کا خیال کسی دنیا کی چیز کی طرف ہو تو کیفیت احسان آپ کو حاصل ہے؟ ہاں جی, تو ان چیزوں کو لوگوں نے بڑا سستا سمجھ لیا ہے, چند الفاظ رٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں کیفیت احسان حاصل ہو گیا, کہ میں نفس مطمئن حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, قلب کی غذا ذکر ہے, روح کی غذا حضوری ہے. روح کی غذا اس لیے حضوری ہے کہ روح لطیف ہے, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ لطیف چیز ہے, حضوری حاصل کر سکتی ہے. سر کی غذا انکشاف حقائق ہے, اور خفی کی غذا شہود و فنا ہے, اخفا کی غذا فنا اور فنا ہے. بعض نے اس میں کسی کے در اختلاف بھی کیا ہے. ان افعال لطائف تصور کے درجات کے حاصل ہونے کے لیے حضرات مشایخ مختلف طریقوں سے ذکر کراتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں. بعض حضرات طالبین و سالکین کو ذکر کے مخصوص طرح کے ساتھ اس قدر مشق کرنے کو فرماتے ہیں کہ لطائف خمسہ علیحدہ علیحدہ ذاکر ہو جائیں, یہ سب افعال ان سے صادر ہونے لگے. اور بعض حضرات صرف قلب سے ذکر کی مشق کرنے کو فرماتے ہیں جن سے ان سب افعال کا صدور ہونے لگے. جو اول ذکر ہے وہ نقشبندی ہے, جو آخر ذکر ہے وہ چشتی ہے. جو اول ذکر ہے وہ کیا ہے, وہ نقشبندی ہے. وہ ایک ایک لطیفے پہ ذکر کراتے ہیں. اور جو آخر ذکر ہے جو صرف لطیفے قلب کے ذریعے سے سارے لطائف منور کرتے ہیں وہ چشتی ہے. ان میں سے بعض نے تو نام بھی نہیں سنا ہوتا ان لطائف کا, لیکن ان کے لطائف سارے منور ہو چکے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہت عجیب بات ہو جاتی ہے, بس کوئی نقشبندی شہ بعض, کیونکہ چشتیوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو بعض نقشبندی مشاہد جب بعض چشتیوں کو دیکھتے ہیں رات کے مالی یار ان کے تو سارے لطائف چل رہے ہیں, ان کو لطیفوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتے, وہ سارا کام دل پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی مثال وہ ایسے بتاتے ہیں, بڑی زبردست خوبصورت مثال ہے. وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر پمپ ہے نا, پانی کا پمپ یا ہوا کا جو ہے, اب پانی کا پمپ اگر مثال وہ اس طرح ہو والا ہینڈل والا, تو اگر تھوڑا زور لگاؤ گے تو پانی قریب گرے گا, تھوڑا سا زیادہ پمپ کرو گے تو اور دور گرے گا, اور زیادہ دور کرو گے تو اور دور گرے گا, اور زیادہ کرو گے تو اور زیادہ دور گرے گا, یعنی اس کی رینج بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے نا, صرف اس کی پریشر کی وجہ سے. تو اب اگر آپ کا دل کے اوپر جو ذکر کا پریشر ہے وہ تھوڑا سا ہے تو صرف دل ہی محسوس کرے گا, تھوڑا سا اور ہو گیا تو ادھر بھی آ جائے گا, تھوڑا سا اور ہو جائے گا تو ادھر بھی آ جائے گا, تھوڑا سا اور ہو گیا تو ادھر بھی آ جائے گا, تھوڑا سا اور ہوگا تو یہ سب کا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات. اب آپ نے کیا صرف دل پر ہے, لیکن جا سب جگہ رہا ہے. اس لیے بہت سارے چشتی مشائخ کے حضرات کے جو مریدین ہوتے ہیں ان کی نسبت مناسبت اگر نقشبندی سلسلے کے ساتھ ہو تو ان کو نقشبندی چیزیں خود بخود مل جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا, ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کو مل جاتی ہے, کیونکہ مناسبت ان کو نقشبندیت کے ساتھ ہے. وہ صرف وہ چشتی ذکر کرتے ہیں, وہ چشتی ذکر کرتے 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 نقشبندیت بھی تھوڑے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہی مطلب جو ہے نا اس کی بنیاد ہے کہ کیا کہتے ہیں, بعض رات صرف قلب سے ذکر, بعض رات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں لطائف خمسہ کے علیحدہ علیحدہ ذکر بناتے ہیں, اور بعض رات صرف قلب سے ذکر کی مشق کراتے رہتے ہیں جس سے ان سب افعال کا صدور ہونے. اس کی بالکل یہ بتایا جائے کہ یہ فعل کس لطیفہ کا ہے, کیونکہ حضرات لطائف کی طرف تفصیلی توجہ کو بھی حجاب سمجھتے ہیں, کیونکہ حدیث شریف میں بھی قلب کا ذکر وارد ہے. فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بے شک اس جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو تو سارے جسم ٹھیک ہوگا, اور یہ خراب ہو گیا تو سارے جسم خراب ہوگا. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے. تو ایسے امور میں صرف قلب ہی کا ذکر وارد ہے, یہ چشتی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سے حدیث ہے تو صرف دل کا ہی پتہ چل رہا ہے, ہمیں تو باقی لطائف کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, تو حق بجانب تو ہے, کیونکہ کشف ہی چیز ہے, اور کسی اور کا کشف کسی اور پر حجت نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی کسی چیز کا کشف ہو جائے تو آپ اس کو آپ کے اوپر ماننا لازم تو نہیں ہوگا. ہاں جی, تو اسی طریقے سے نقشبندی حضرات کا جو کشف ہے وہ چشتی حضرات کے اوپر حجت تو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن میں اور حدیث میں تو صرف قلب کا ذکر ہے, لہٰذا قلب کافی ہے, ہم صرف قلب پر وہ کریں گے. لیکن میں نقشبندی حضرات کے ذکر کو بھی وہ نہیں غلط نہیں سمجھتا, اس میں بڑے فائدے ہیں, لیکن میں اس کو صرف واحد ذریعہ نہیں سمجھتا. واحد ذریعہ جیسے ایلوپیتھی علاج کے بڑے فائدے ہیں, لیکن میں اس کو صرف واحد علاج نہیں سمجھتا. ہومیوپیتھی بھی جانتا ہوں, اکوپنکچر کا بھی مانتا ہوں, یونانی علاج بھی مانتا ہوں, حکیم علاج جس کو کہتے ہیں مانتا سب کچھ ہوں, لیکن بہرحال کسی ایک کا میں اگر مجھے اگر زیادہ پتہ چل گیا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ ہیں اس میں. تو اس طرح نقشبندی حضرات کے میں ساری باتیں مانتا ہوں اپنے اپنے درجے میں, لیکن وہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ اگر اس راستے سے وہ نہیں جاتے تو لاہور جانے کا صرف ایک راستہ تو نہیں ہے نا, کئی راستے. موٹر وے پہ نہ گئے, جی ٹی روڈ پہ گیا تو کیا لاہور نہیں پہنچے گا؟ لاہور تو وہ بھی پہنچ جائے گا نا. تو اس لیے اگر کوئی نقشبندی نہیں تو کیا چشتی لوگ اللہ پاک کو پائیں گے نہیں؟ سمجھ میں آئی بات. وہ بھی تو اللہ کو پا سکتے ہیں, سروردی بھی اللہ کو پا سکتے ہیں, اور قادری حضرات بھی اللہ کو پا سکتے ہیں. سب لوگ اپنی اپنی جگہ کاملین والے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ قادری ہیں, خواجہ محی الدین چشتی ہیں, حضرت باودین نقشبندی رحمۃ اللہ, مجد رفسانی رحمۃ اللہ نقشبندی ہے, اور حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ ہمارے کا کاصف سروردی ہیں. تو لہذا ہر ایک میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں, ہر ایک میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں. لہذا ثبوت سب کے پاس ہے, ثبوت سب کے پاس. ہاں مناسبت کی بات ہے, کسی کی مناسبت کس کے ساتھ ہوگی, کسی کی مناسبت کس کے ساتھ ہوگی, تو اس سے انکار نہیں ہے. جس کی مناسبت جس کے ساتھ ہے اس کے پاس ٹھیک رہے گا, اس طریقے سے ان کو فائدہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اور وہ حضرات جو لطائف کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی لطائف ہم سے آپس میں متصل ہیں, اس لیے صرف ذکر قلبی سے بقیہ لطائف میں آپس اور مذکورہ سرید کر جاتے ہیں, کیونکہ لطائف آپس میں ایک دوسرے سے نکاسی طور پر اثر لیتے ہیں. جیسے ایک آئینہ پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہو تو اس کے مقابلے میں دوسرا آئینہ اس طرح رکھا جائے کہ سورج کا عکس اس آئینہ میں اس آئینہ سے منعقص ہو, اس طرح پھر تیسرا پھر چوتھا آئینہ, تو جیسے ایک آئینہ سے دوسرے متصل آئینوں میں سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, ایسے ذکر قلبی سے دوسرے لطائف پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. حضرات صوفیہ کے نزدیک حدیث شریف میں جس قلب کا ذکر ہے گو اس سے لطیف قلب مراد نہیں, مضغہ ہی مراد ہے, لیکن یہ حکم اصل میں اس لطیفہ کا ہے جس کو اس مضغہ کے ساتھ غائب تعلق ہے, جیسے حالت ادراکیہ کو صورت علمیہ کے ساتھ ہوتی ہے. حالت ادراکیہ کو صورت علمیہ کے ساتھ ہوتی ہے. صورت علمیہ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کا ادراک کر سکیں گے نا, آپ کے علم میں نہیں تو کیسے ادراک کریں گے, اگر آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ نے کبھی راولپنڈی کراچی دیکھا ہی نہیں تو کراچی کا کیسے تصور کریں گے آپ, کراچی اگر دیکھی نہیں تو آپ تصور نہیں. ہاں اگر آپ کے علم ہو کراچی ہے اور ایسی ہے, بے شک آپ نے اس کی تصویر ہی کیوں نہ دیکھی ہو, تو صورت علمی آپ کے پاس آ گئی. اب اس صورت علمی کی بنیاد پر آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں, آپ اس کو ذہن میں سما سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو اس کا ادراک کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ دل کا تعلق اسی جو لطیف قلب ہے اس کا اس گوشت کے لوتڑے کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے, ایسا ہی تعلق ہے. یہ گوشت کا دل جسد ظاہری کا جز اور مادی شے, جو لطیف قلب ہے وہ اور شے, وہ تو مادی ہے ہی نہیں, وہ تو مادی ہے نہیں, وہ مادی نہیں مجرد ہے. اس لطیفہ کا دل سے تعلق افاظہ آثار اور انوار کا ہے, جیسے کوکمہ بیان پڑھا کہ نفس ناطقہ جس کی تفصیل احکر کی کتاب لطائف کی حقیقت میں دی ہوئی ہے مجرد ہے, جو بدن نہیں مگر اس کا تعلق بدن سے تصرف و تدبیر کا ہے. تو اس جس لطیفہ قلب کو مادی جسم کے ایک خاص حصے یعنی قلب صنوبری سے تعلق ہے, اس طرح بقیہ چار لطائف کو بھی جسم انسانی کی خاص خاص مقامات سے افاظہ آثار و انوار کا تعلق ہے. اسی تعلق کی وجہ سے جب ذاکر لطائف سے ذکر کرنا چاہتا ہے تو ان لطائف کے خاص خاص مقامات جن کو لطائف سے تعلق ہے ان کی طرف بھی توجہ کرتا ہے. چنانچہ جب لطیفہ قلب کو ذاکر بنایا جائے تو قلب صنوبری کی جانب توجہ کی جاتی ہے, اس طرح دوسرے لطائف کے ذاکر بنانے میں بھی ان کے محل و مقام کی طرف توجہ کی جاتی ہے. البتہ توجہ کے طریقے مختلف ہے, جو عمل کرانے والے کی رائے پر موقوف ہے, وہ جس طریقے کو زیادہ مناسب سمجھتا ہے بتا دیتا ہے. اس ذکر لطائف کے سلسلے میں اصل تو ذکر ہی ہے, اگرچہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے, جیسے فکر, شغل, مراقبہ, تصور, یہ سب ذکری کی قسمیں, ذکری کے ذرائع ہیں, ذکری کے رسوخ و ملکہ کے طریقے ہیں. ان سب کا مجموعہ کو اہل فن اصطلاحا ذکر کہتے ہیں. ذکر سے مراد وہی ذکر جو شریعت مذکور, معصور, معمول و منقول اور مقصود ہے, اور شغل سے مراد ہیت ذکر ہے, گوئے کہ وہ ذکر کی علت سوریہ ہے, یعنی تصور کیا کہ فلاں موقع جو فلاں لطیفہ کا محل مشغول ذکر ہے, جیسے زبان ذاکر اس طرح محل بھی ذاکر ہے. مثلا لطیف قلب میں لسانی ذکر کے ساتھ یہ تصور کیا جائے کہ دل بھی ذکر کر رہا ہے تو لطائف کے ذکر میں اصطلاحی شغل بھی ہوگا. یعنی لطیفوں کے محل کے متعلق یہ تصور کیا کہ ذکر اللہ میں یہ محل بھی ہم نوائے لسان ہے, اسی شغل کی تقویت اس کی کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے بعض اور افعال بھی کیا جاتے ہیں. مثلا کلمات ذکر کو سانس سے اوپر اٹھایا جاتا ہے, پھر وہاں سے دماغ میں پہنچایا جاتا ہے, اور وہاں پہنچا کر سانس روک لیا جاتا ہے, اور یہ تصور کیا میں دماغ میں سانس بندے, کیونکہ تجربہ سے بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی کہ حبس دم کے دفعہ خطرات اور مطلوب کی جانب توجہ قوی ہونے میں زیادہ دخل ہے. حبس دم کہتے ہیں سانس روکنے کو, سانس روکنے کو حبس دم کہتے ہیں. جب آپ سانس روکتے ہیں, آپ سارے سانس روکیں, اس سانس روکتے ہوئے آخری مقام پر جب آپ پہنچ گئے تو آپ کو کسی اور چیز کی خبر تھی؟ صرف اسی کی خبر تھی نا کہ بس سانس روکے. تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ سب وساوس و خطرات کو دور کرنے کے لیے معین ہے. سارے وساوس آپ ختم کر دیے نا. ہاں جی, آپ کو صرف ایک چیز یاد رہی, جب جان پر بن جاتی ہے تو کسی اور چیز کا خیال ہوتا ہے؟ ہاں جی, پھر کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ حبس دم یعنی جو ہوتا ہے یہ مطلب وساوس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ ایجاد کیا تھا جوگیوں نے, لیکن لے لیا صوفیوں نے بھی, تو کون سا گناہ ہوا بھئی؟ یہ بلڈ پریشر کا آلہ انگریزوں نے ایجاد کر لیا, میں استعمال کرتا ہوں تو گناہگار ہو گیا. بتاؤ, اگر یہ تو فتوی لگا دو, مجھے لکھ کے دو تاکہ میں اس کی تحقیق کروں کہ آپ کا فتوی صحیح ہے غلط ہے. ہاں جی, کیا خیر ہے, میڈ ان پاکستان ہے, میڈ ان چائنا ہے, تو کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کا گناہ ہوگا. تو بس یہی چیز ہے نا. تو جوگیوں نے اس کو بنایا, انکار نہیں, انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا. جیسے یہ چیز انہوں نے گانوں کے لیے بنایا تھا چائنا والوں نے, انہوں نے بیان کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو نہیں بنایا. اس پہ اس کو کہتے بھی ہے مطلب وہ سانگز اور پتہ نہیں اس کا جو سافٹ ویئر وغیرہ ہوتا ہے. ہاں جی, تو اس کے بالکل ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں, تو لیکن یہ کہ ہم لوگ اسے یہ کام نہیں لیتے. ہم لوگ کون سا کام لیتے ہیں؟ ہم اس پہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں, تلاوت ریکارڈ کرتے ہیں, نعتیں ریکارڈ کرتے ہیں. تو اب ظاہر بنایا انہوں نے اپنے مقصد کے لیے, ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. تو اس لحاظ سے اگر حبس دم ایجاد کیا جوگیوں نے اور استعمال کیا صوفیوں نے اپنے مقصد کے لیے, تو کون سا جرم ہوا؟ کوئی جرم نہیں ہوا, بس ٹھیک ہے جی. مطلب جو ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, سوئی کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا, اس طرح ذکر لسانی یا ذکر قلبی مشغولیت کی جاتی ہے, کہ ذکر لسانی کے علاوہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے, کہ الفاظ متخیلہ سے قلب کو ذاکر بنایا جاتا ہے. جیسے آیت واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا, اور اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرتا رہے. تو اس کے ساتھ کیفیت شاید شامل ہے نا, اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرتا رہے. میں ذکر قلبی مراد, حدیث شریف میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. اس سے اطلاق ذکر اللہ سے مراد ذکر ہی مستنبط ہے کہ بول و غائط و جمع کی حالت میں ذکر لسانی کرنا ممنوع ہے, تو اس وقت ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے. معلوم ہو کہ ذکر جس طرح لسانی ہوتا ہے قلبی بھی ہوتا ہے, بلکہ اگر غور کیا تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ذکر قلبی خود ذکر لسانی کی اصل ہے, کیونکہ ذکر قلبی کلام نفسی ہے اور ذکر لسانی کلامی لفظی ہے. اس کو ہی کہا جائے, اور یہ مسلم ہے کہ ان الکلام الف الفواد و ان بجول الانسان و الفواد دلیلا, کلام در حقیقت دل ہی میں ہوتا ہے اور زبان تو اس پر دلالت کرنے والے بتلانے والے ترجمان ہیں. میرے دل نے چاہا کہ یہ بات کروں, کہتے ہیں نا میرے دل نے چاہا کہ یہ بات کروں, تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ہاں جی, بات دل سے شروع ہوئی نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اصل میں پہلے بات دل میں آتی ہے, پھر اس کے بعد وہ بعض کہتے ہیں بھول گیا ہوں, اوہ دل میں آتا ہے لیکن بس وہ زبان پہ نہیں آتا. کوئی بات ایسی ہوتی نا جس کو یاد ہو لیکن وہ بھول جاتا ہے, بتا نہیں سکتا, کسی کا نام بھی ہو. تو بعض لوگ ذرا مصروف ہوتے ہیں تو ان کے نام وغیرہ بھول جاتے ہیں, تو کہتے ہیں یار دل میں تو آتے لیکن وہ مطلب وہ زبان پہ نہیں آ رہا. چنانچہ شریعت نے بہت سے مواقع پر ذکر کل بھی کو معتبر مانا ہے. چنانچہ بالاتفاق امت گونگے کی ایمان کے لیے اقرار باللسان ضروری نہیں سمجھتے, صرف توحید اور رسالت کا تخیل جازم اور اعتقاد کامل تصدیق کا تام کافی ہے. اس طرح جو شخص اپنے اراد و اختیار سے کفر یا مضامین کو اپنے خیال میں لا کر دل سے ان پر جم جائے وہ شریعت میں کافر ہے. تو معلوم ہے کہ ذکر جس طرح لسانی ہوتا ہے قلبی بھی ہوتا ہے. الفاظ متخیلے سے قلب کو ذاکر بنایا جاتا ہے اور ذکر کو اس میں جمایا جاتا ہے کہ قلب اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے خیال سے, اللہ کے تصور سے, اللہ کے دھیان سے غافل نہ ہو. دل میں اللہ کی یاد ایسی جم جائے کہ کسی آن اس سے نہ اترے الا ماشاءاللہ. حاصل یہ کہ ذکر لطائف اصطلاح دو چیزوں کا مرکب ہے, ذکر اور فکر. اس فکر کو جو ذکر کے ساتھ اس خاص طریقے سے شغل سے تعبیر کیا جاتا ہے, پس ان دونوں کے مجموعے سے ان ذکر کی مشق اور فکر کی استقامت سے لطائف کے محل میں مختلف و نئے نئے آثار و قواعد محسوس ہوتے ہیں. خواہ وہ آثار و قواعد مقامات میں پہلے سے موجود ہو, احساس ظہور اب ہوا ہو, خواہ آثار قواعد ذکر کے فکر کے بعد پیدا ہوا, اور یہ آثار و قواعد کبھی حرکات کی شکل میں ضرور ہوتے ہیں, کبھی آوازوں کی صورت میں رونما ہوتے ہیں, اور یہ آوازیں کبھی الفاظ کے بغیر ہوتے ہیں اور کبھی خاص الفاظ ان مقامات پر محسوس ہوتے ہیں, اور یہ الفاظ بعض کے نزدیک صرف خیالی ہوتے ہیں. اور اس بار فرماتے خیال نہیں بلکہ کتنے لطائف کے مقامات میں پہلے سے موجود و محفوظ ہے, جیسے قرآن شریف میں ہے وَإِم مِن شَئِن إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, ہر چیز اس کی حمد کی تسبیح کر اور ذکر کر دی. چونکہ لطائف کے مقامات بھی اشیاء ہیں اس لیے ابیات شریف ہم منطوق کے موافق تسبیح میں مشغول ہوں گے, اور یہ تسبیحاتی وہ الفاظ ہیں جو ذاکر کو ان مقامات میں محسوس ہو رہے ہیں, اور کبھی آثار و قواعد مختلف رنگوں میں نمایاں ہوتے ہیں. خلاصہ ایک ذکر کی مشق اور فکر شغل کی پابندی پر تینوں قسم کے آثار مرتب ہو سکتے ہیں جو فکر کے سرایت کی علامت ہے. نمبر ایک, لطائف کی جگہوں میں حرکت. نمبر دو, ان لطائف کے مخصوص مقامات میں کسی آواز کا سنا جانا. نمبر تین, ان لطائف کے مخصوص مقامات میں کسی رنگ کا ظاہر ہونا. یہ تینوں آثار و کیفیات انتہائی مشق سے پیدا ہوتے ہیں اور سرعت ذکر کی علامات سمجھے جاتے ہیں. کبھی ذکر و فکر کے مشق یہ تینوں اثرات مترتب کبھی ایک یا دو پائے جاتے ہیں, لیکن واضح رہے کہ اثار سرعت ذکر کی محض علامات ہے, سرعت ذکر کی حقیقت میں داخل ہے, اس کے لوازمات پیسے نہیں. ان تین علامات کے زور سے ولایت و مقبولیت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. اصل مقصود تو ذکر و فکر و شغل کی پابندی سے یہ ہے کہ ذہول و غفلت کم ہو اور اکثر اوقات اس کی دن اور دھیان نصیب ہو. ان آثار سے تقویت و تائید کا فائدہ تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض طبیعتوں کو وساوس و خطرات کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ ایک سوئی دفعہ وساوس کے طالب ہوتے ہیں. اس لیے شاہ کامل اس ذکر لطائف کی مشق کراتا ہے تاکہ سکون اطمینان حاصل ہو جائے اور طبیعت سے انتشار وساوس تخیل کی پراگندی دور ہو جائے. اس لیے اہل طریق کبھی لفظ اللہ کاغذ پر لکھ کر اس پر نظر جماتے ہیں اور کبھی اس کو لکھتے رہنے کا عمل تجویز کرتے ہیں, یعنی لفظ اللہ برابر لکھتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس میں ضم قلب و ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے. لیکن سب طریق مقصود بذات نہیں ہے بلکہ صرف یکسوئی کے وسیلے ہیں جو کہ ایک درجے میں شرن بھی مطلوب ہے. اس شرعی مطلوبیت کا درجہ ایسے واضح ہوتا ہے کہ کانے کے تقاضے کے وقت نماز سے قبل کانے سے فراغت حاصل کرنے کا حکم ہے تاکہ یکسو ہو جائے اور نماز اعتدال اطمینان سے ادا کی جائے. تو کانے سے فراغت مقصود بذات نہیں بلکہ یکسوئی کا وسیلہ ہوگا تاکہ نماز اطمینان قلب سے ادا ہو سکے. اس طرح لفظ اللہ لکھ کر کاغذ پر اس پر نظر جمانے عمل استقباب, یعنی بار بار لکھنا مقصود بذات نہیں بلکہ یکسوئی کا وسیلہ ہے, مگر عبادت کا مقدم ہونے کی وجہ سے اس کا شمار حسنات ہی میں ہوگا, ان پر اجر و ثواب بھی ہوگا, جیسے نماز میں یکسوئی اطمینان کی نیت سے کانے سے فراغت پر اجر و ثواب ملتا ہے. بس یہ بات خوب یاد رکھنے کی کیفیات اگر عبادت کا مقدمہ نہ بنایا جائے تو پھر ان کا کچھ اجر نہیں اور مقاصد میں سے تو کسی حال میں بھی داخل نہیں. چنانچہ ان رنگوں وغیرہ کے انکشاف غیر مسلمین تک کو بھی یکسوئی سے حاصل ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ مجنونوں کو بھی, جیسے کہ کتاب فن طب شرح اسباب میں صراحتاً مذکور ہے کہ جنون میں کشف ہو جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات مجنون کی تخیلات بھی کسی ایک مرکز میں مجتمع ہو جاتے ہیں. نیز اگر کسی شخص کو معصیت کے ارتکاب میں یکسوئی ہو جائے تب بھی اس کے حقائق کونیا کا کشف ہو سکتا ہے, بلکہ بعض لوگوں میں فطرتاً کشف سے مناسبت ہوتی ہے, ان کو یکسوئی کو حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چہ جائے کہ اسلام کی. اس لیے اگر مسلم اور گناہگار مسلمان کے لیے ایسے امور کے ایسے کشفیات اور سوری کرامات کو کہانا تو استدراج کہا جاتا ہے. یہ واقعی بہت بڑی تحقیق ہے. لوگ جو ہے نا چیز کو حد سے بڑھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں, وہ حد سے کم کر دیتے ہیں. اعتدال ان دونوں کے درمیان ہے کہ ان کو اتنا مان لے جتنی کی گنجائش ہے اور اس کو حد سے نہ بڑھایا جائے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہم اس کے رنگ بتاتے ہیں یا آواز بتاتے ہیں یا حرکت بتاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہو سکتا ہے لیکن لوازمات میں سے نہیں ہے. ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ ہر وقت یاد ہوگا، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور ایک شخص ایسے بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس ساری چیزوں لیکن اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اس کی طرف توجہ ہوگا. ان کو صرف یہی چیز یاد ہوں گی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، اگر زبان سے کبھی جھوٹ آپ کے نکلے تو کوئی نشانی اپنے اوپر لگا لو جس سے آپ کو یاد آئے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا. یہ طریقہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ رب هذه الدعوة. تو میں عرض کیا کہ وہ تار کوئی بندوا لیتا ہے جس سے یاد آئے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اگر وہ صرف تار یاد رہے اور جھوٹ نہ بولنا یاد نہ رہے تو پھر طرح کا کوئی مقصد رہ جائے گا؟ اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو صرف بس یہی بات ہے کہ ان جگہوں سے اللہ کا یاد ہونا مقصود ہے. ان چیزوں سے اگر وہ رہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اب چونکہ تجربے سے ثابت ہے کہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، لازم اس کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن چونکہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو لوازمات میں نہیں سمجھتے. ہاں جی، ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو پھر ظاہر سے وہ فائدے نہیں ہوں گے. تو لازم ملزوم نہیں ہے، لیکن اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے. جیسے مطلب ذرائع ہیں، تو ذرائع کو اگر کوئی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو فائدہ اس سے ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو ذریعہ ہونے سے تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو فائدہ نہیں ہوگا جو اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو، 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. موبايل جو دے دے مناجات مقبول مل گیا. ٹھیک ہے، مل گیا مل گیا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ہم یہ جو دعا کرتے ہیں نا، یہ بھی الحمدللہ قرآنی دعاؤں پر مشتمل ہے اور حدیث شریف کی دعاؤں پر مشتمل ہے. ویسے تو انسان کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی برکت ہے وہ تو کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. لہذا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی زبان میں کر لے. البتہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو اس حد تک سمجھ لیا جائے اس کے ترجمے کو، کہ وہ اس کا ساتھ ہی ہمارے زبان جب کہہ رہے ہو تو دل میں وہی بات آ رہی ہو جو ہم مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي. ربنا إنك من تدخل النار فقد هزيتها وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجل من لدنك سلطانا نسيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلك قدم من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اني مسني در وانت ارحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وانت خير وارثين. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير منزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوزني اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم الجنات التي وعدتهم وارسلهم من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا واخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي المؤمن والمؤمنه والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعدي. اللهم هديني وسددني. اللهم نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلي ديني الذي عصمة أمري وأصلي دنيا التي فيها معاشي وأصلي آخرة التي فيها معادي واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل موت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلع الدين ومن الهم والخزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن ورد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم.